الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے گزشتہ شب یا شب گزشتہ میں آپ سے گفتگو کا موقع بھی تھا اور ریکارڈنگ بھی شروع ہو چکی تھی، لیکن بعض اعزاء میں ایسی چیز پیش آ گئی کہ اسی دوران انہوں نے فون پہ کال کی اور ابتدائی چند منٹس کے بعد فوری طور پہ ہمیں ان کے ہمراہ اسپتال جانا پڑا. وہی بات جو کل کی تھی آج بھی پیش نظر ہے اور سوالات کا ایک انبار ہے، اور مختلف جگہ پہ مختلف دوستوں نے جو چیزیں دریافت کی ہیں وہ سب پیش نظر ہیں، اور ارادہ بھی یہی تھا کہ ان کی تشنگی کا مداوع کیا جائے، لیکن اسی اثنا میں گزشتہ جمعرات کو ہمارے ایک دوست جو یو ایس میں رہتے ہیں، انہیں جرمنی سے کچھ لوگوں نے جن کا تعلق احمدی حضرات سے ہے، قرآن کریم کی دو آیات پر توجہ اور غور کرنے کا پیغام بھجوایا اور یہ کہا کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی اگرچہ قرآن کریم کی متعدد آیات سے خدا کے نبی ثابت ہوتے ہیں ولیعوذ باللہ، لیکن ہم آپ کو یہ آیات بھیج رہے ہیں، یہ آیات دلیل ہیں اس بات کی کہ وہ مسیح آخر الزمان، مہدی اور نبی تھے. تو جب بات آ جائے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بات آ جائے ختم نبوت کی اور بات آ جائے اہل السنہ کے عقیدے کی، تو پھر اس کے مقابلے میں کوئی سوال نہیں ہے، اور سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ جب تک ہم وہ بات نہ کر لیں جس سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ فرق آتا ہو، اس کا جواب نہ دے لیں، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا. اہل السنہ تو ایک طرف رہے، جس آدمی کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر غیرت نہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلقہ ہر وہ چیز جو ان کی شان کو گھٹاتی ہے اس پہ اس کے خون میں حرارت نہ پیدا ہو، اسے اچھی طرح اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. تمام سوالات دنیا کے مختلف گوشوں سے آئے ہوئے ایک طرف، اور اس نے ایسی بے چینی پیدا کی کہ اس کے علاوہ سوچنے کا یارہ ہی نہیں رہا کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ بات کی جائے. وہ جو دوست ہیں وہ ایک عرصے سے رد قادیانیت پہ کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے ہی اس بات کی خبر دی کہ کئی قادیانی افراد اور خاندانوں کو انہوں نے مسلمان کیا. اور جو دو آیات مرزا غلام احمد صاحب کے لیے بھیجی گئی ہیں کہ اس سے اس کی نبوت ثابت ہوتی ہے، اور ان کے متعلق اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے، ان میں سے پہلی آیت قرآن کریم میں اللہ تعالی نے سورہ یونس میں بیان فرمائی ہے. ہم انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ان دونوں آیات پر بات کریں گے, اور اس علم کے ساتھ کہ یہ جو دو آیات انہوں نے پیش کی ہیں اس سے کہیں زیادہ آیات ان کے بڑے لوگ, ان کے علماء اپنی مختلف کتابوں میں اس سے پہلے تذکرہ کر چکے ہیں. ہم نے انہی کی کتابوں سے ڈھونڈا ہے, یہ نہیں ہے. کہ علماء اہل السنہ ان کے دلائل سے غافل ہیں. سورہ یونس کی اس آیت کریمہ کو پیش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا, اس آیت کا سیاق و سباق, اور اس آیت میں جو پہلے سے مضمون چل رہا ہے ہم اس کو وہاں سے شروع کرتے ہیں. اور یہ سورہ یونس کی جو کہ 11ویں پارے میں ہے, آیت نمبر 15 بنتی ہے. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا, اور جب ہماری آیات, یہ قرآن کریم, اور آیات بھی کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے, بیناتن, بہت واضح اور کھلی ہوئی آیات قرآن کریم کی, ان پر پڑھی جاتی ہیں, ان کی تلاوت کی جاتی ہے, انہیں سنائی جاتی ہیں منکرین کو. قال الذین لا یرجون لقاءنا, تو وہ لوگ جو ہماری ملاقات کے متوقع نہیں ہیں, وہ لوگ جن کو کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ ایک دن اللہ سے ملنا ہے اور اس کو جواب دینا ہے. اللہ تعالی نے یہاں جو ان لوگوں کی برائی بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ لا یرجون لقاءنا, ہم سے ملنا, ہماری ملاقات, انہیں اس کی کوئی دور دور تک ان کے ذہن میں کوئی امید نہیں ہے, انہوں نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں. کہ اللہ تعالیٰ کا شکوہ ان لوگوں سے ہے جو لوگ یا تو خدا کی ملاقات سے انکار کرتے ہیں, یا عمومی طور پر جیسے اب مسلمان خدا کی ملاقات سے غافل ہیں ایسے لوگ. لیکن بنیادی طور پہ کفر کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر مومن کے دل میں یہ شوق ہونا چاہیے اور یہ خوف ہونا چاہیے کہ اللہ کو جواب دینا ہے, مرنا ہے اور اللہ کے سامنے پیشی ہے, اور مرنا ہے اور خدا پوچھے گا کہ دنیا میں تمہارا عقیدہ, تمہارے اعمال کیسے رہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار قرآن کریم میں لوگوں کو اس طرف متوجہ کرتا ہے کہ تمہارے ساتھ ملاقات ہوگی. قال الذین لا یرجون لقاءنا ناتب بقرآن غیر ھذا, اور پھر وہ لوگ کہتے ہیں جن کے توقع نہیں ہے جن کے لیے کہ وہ ملاقات کی بات کریں, نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ, یہ جو قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں سناتے ہیں اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لائیے, او بدل ہو, یا اس میں کوئی ترمیم کر دیجئے, اسے تبدیل کر دیجئے, کوئی اور چیز کر دیجئے, اس کو ایسے کریں. یہ وہ وحی کے متعلق یہ بات کر رہے ہیں کہ اس وحی میں تبدیلی ہونی چاہیے. ان اتبع الا ما یوحى الی, اچھا پھر پچھلی آیت کو پڑھتے ہیں. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ قل, آپ انہیں جواب دیجئے کہ تمہاری فرمائش یہ ہے کہ میں اس قرآن میں ترمیم کر دوں, تو دیکھو ما یکون لی, یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ان ابدلہ من تلقاء نفسی, یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس قرآن میں مجھے آخر کیا حق پہنچتا ہے کہ میں اپنے دل کی رائے اور اپنے دل سے اس قرآن میں کوئی ترمیم کر دوں، میرا کیا حق بنتا ہے؟ ان اتبع الا ما یوحى الی، اور دیکھو میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو اللہ مجھ پہ بھیجتا ہے. وحی میں تغیر اور تبدل یہ میرے بس میں ہے ہی نہیں، اس کے دور ڈانڈے جا کر ملتے ہیں کہ شارع حقیقی کون ہے. ہوتا یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات، اس کی تشریحات میں کبھی کبھی ایسا فکرہ آ جاتا ہے جس کو اہل علم استعمال کر سکتے ہیں. اب شارع حقیقی کون ہے، اگرچہ اس کی بحث کسی اور جگہ پہ ہے بھی اور کر بھی چکے، اور یہاں اتنا وقت بھی نہیں اور کوئی موقع بھی نہیں ہے کہ ہم اس کو، لیکن اہل علم کی توجہ کی خاطر کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ ما یکون لی، میرے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ میں قرآن کریم کو اپنی رائے سے بدل دوں. ان اتبع الا ما یوحى الی، اور میں تو اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں وہی کی جو مجھ پر آتی ہے. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اور اگر میں نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی تو میں اس دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں جو ہولناک دن ہے، جس دن خدا کے سامنے سارے کچے چٹھے کھل جائیں گے، جس دن خدا کے سامنے پیش ہونا ہے. میں اس دن سے ڈرتا ہوں، میں کبھی بھی اس قرآن کریم کو تبدیل نہیں کر سکتا. پھر ارشاد فرمایا کہ قل لو شاء اللہ ما تلوتہ، اور تم اس بات پر غور کرو کہ اگر اللہ تعالی چاہتے اور اس کی مشیت ہوتی تو میں اس قرآن کو تمہیں سناتا ہی نہ. اور اللہ تعالی ولا ادراکم بے، وہ اس قرآن سے تمہیں باخبر بھی نہ کرتا. تو مسئلہ یہ پیش آ رہا ہے کہ وحی کی تبدیلی ممکن ہی نہیں ہے. میری پچھلی زندگی کو دیکھو، یہ ہے وہ آیت کا ٹکڑا جس سے مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت پر استدلال کیا جاتا ہے کہ دیکھو فقد لبست فیکم عمرم من قبل، اس سے پہلے میں ایک عمر تم لوگوں میں بسر کر چکا ہوں. افلا تعقلون، کیا تم سمجھداری سے کام نہیں لیتے، تم عقل سے کام نہیں لیتے کہ میری طویل زندگی تم میں گزر چکی ہے، میں کبھی بھی سیادت قیادت اس کا طلبگار نہیں رہا. یہ تقریباً وہ بات ہے جو صحیح بخاری میں آئی ہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو ہیکل رومی نے جب انٹرویو کیا تو اس میں اس نے کہا کہ اس کے آبا و اجداد میں سے بھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. پھر اس نے ساری باتیں کرنے اور پوچھنے کے بعد کہا کہ اگر یہ سب سچ ہے تو میرے پاؤں کے نیچے جو آج زمین ہے یہ اس کے مالک کل وہ بن جائیں گے. یہی چیز اس نے پوچھی، اللہ تعالی نے نفی کر دی اور ارشاد فرمایا آپ ان سے کہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں کوئی شخص اس نبوت کے دعویدار نہیں تھا، کبھی قیادت کی طلب نہیں کی. صادق اور امین ایک شخص مکہ مکرمہ میں بس معمول کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو گواہ بنایا گیا کہ ماضی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ان کے آبا و اجداد میں بھی کسی نے نہ صرف یہ کہ نبوت کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ وہ لوگ کبھی بھی وہ سیادت اور قیادت جس کی طلب میں بہت سے دعوے کیے جاتے ہیں ایسے دعوے دار نہیں رہے. یہ آیت ہمارا موقف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، اور ان کا موقف یہ ہے کہ آیت عام ہے.
ہم کہتے ہیں کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ آیت کریمہ بالکل مخصوص ہے، ان کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے تحت مرزا غلام احمد قادیانی بھی آتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ غلام احمد قادیانی صاحب کی جو کتاب ہے تذکرہ، جس میں ان کے الہامات کو جمع کیا گیا ہے، اس میں اسی آیت کو صرف ایک حرف کی تبدیلی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ مجھے بھی خدا نے یہی کہا، وَلَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، یہ ایک ہے، یہ واؤ اور فا کا فرق ہے۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے، اور وہ تذکرہ میں لکھا ہے، یہ ان کی عبارت ہے کہ میں تم میں زندگی بسر کر چکا ہوں اس سے پہلے، کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ اپنی زندگی 40 سال سے پہلے کی اس کو گواہ بنائی اپنی نبوت پر۔ غلام احمد قادیانی کہتے ہیں کہ مجھ پر بھی یہ وحی نازل ہوئی ہے، اور اللہ تعالی نے مجھے بتایا ہے کہ میں ان لوگوں کو جو میرے منکر ہیں انہیں کہوں کہ میری پچھلی زندگی کو دیکھو، میں کتنا سچا اور صاف آدمی تھا۔ اور یہ آیت انہوں نے بھیجی ہے جرمنی سے امریکہ کہ ہمارے حضرت صاحب جو تھے ان کی زندگی نہایت پاکیزہ تھی، یہ تھی اور وہ تھی، اور مدعی کی پہلی زندگی، نبوت کا دعویٰ کرنے والے کی پہلی زندگی 40 سال پہ مبنی، اس میں طہارت اور سچائی، بعد کی زندگی کا کے پاک ہونے کا ثبوت ہے، سچا ہونے کا ثبوت ہے۔ امید ہے اس تشریح کے بعد آپ مقدمہ سمجھ گئے ہوں گے کہ انہوں نے کس طرح سے اس آیت کو اپنے حق میں استعمال کرنا چاہا ہے اور استدلال اس سے کیا۔ ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں، اور خاص طور پہ جو یہ بچے قادیانی حضرات کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، ان کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے، انہیں اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہوئے، بڑے اللہ ہی اس بات کو جانتا ہے، ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں کہ ہم ان بچوں کو کچھ کہیں، لیکن بچوں، بیٹو، بڑے درد کے ساتھ ہم آپ سے کہتے ہیں یہ آیت کریمہ، اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا، اور بیٹے آپ لوگوں کا عقیدہ وہ ٹھیک نہیں ہے، آپ خود غور کیجیے، آپ کے مربی اور جو آپ کے مرشدین ہیں اور جو آپ کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتے ہیں، وہ آپ کو کسی اور طرف لے کے جا رہے ہیں، آپ خود غور کیجئے کہ اس آیت کریمہ سے انہوں نے استدلال کیا ہے، اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ نبوت سے پہلے کی زندگی دعوی نبوت پر گواہ، شاہد اور شاہد عادل۔ ہم اس کا پہلا جواب آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ اچھا، ایک بات رہ گئی، جہاں یہ اصل میں انہوں نے سوال پڑھ کے نا آپ کو بھیجا ہے، انہوں نے اس آیت کریمہ کے بعد دو آدمیوں کا اعتراف بھی کیا ہے۔ انہوں نے کہا، ایک تو مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری، مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی زندگی کے جو دور گزرے ہیں، ان میں سے پہلا دور ان کا تھا جب وہ عیسائیت کے شدید مخالفین میں شمار ہوتے تھے، اور مسلمانوں کی حمایت میں اور کتاب و سنت کے متعلق انہوں نے کتابیں لکھی۔ جب وہ عیسائیت کے خلاف مناظرے کرتے تھے اور عیسائی ہار جاتے تھے، تو مسلمان اہل علم خوش ہوتے تھے کہ اچھا ہوا تم نے عیسائیوں کو جواب دے دیا، ان کی زندگی کے اس حصے میں بہت سے لوگوں نے ان کی تعریف کی۔ ان میں دو آدمیوں کو انہوں نے دلیل کے طور پہ پیش کیا ہے، ایک مولانا محمد حسین بٹالوی کو اور ایک مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری رحمت اللہ علیہ کو، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو، ہمارے حضرت کی جب انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو اس سے پہلے کی زندگی عیسائیت کے رد میں گزری، اور وہ زندگی اتنی اچھی تھی کہ تمہارے علماء خود انہیں اچھا کہتے تھے، تو جس شخص کو دعوی نبوت سے پہلے تم اچھا کہتے رہے ہو اس کی زندگی پہ غور کرو، افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں آتی کہ جو پہلی زندگی میں اتنا اچھا رہا ہے بعد میں جھوٹ کیسے بولے گا؟ ہم یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ بھیا کیا ہر آدمی جس کی زندگی پاکیزہ اور اچھی گزری ہو، ہر آدمی، اور وہ یکایک اٹھ کے نبوت کا دعویٰ کر دے، تو کیا یہ مان لیا جائے گا کہ چونکہ اس کی پچھلی زندگی بہت اچھی گزری ہے لہذا آج یہ نبی بن گیا؟ یہ نہیں ہو سکتا. اب تک مسلمانوں کے اس گئے گزرے معاشرے میں سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو کبائر سے بچا کر رکھا. ہزاروں لوگ مل جائیں گے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ہزاروں مل جائیں گے جو باوجود اس کے کہ انہیں پوری طرح کبائر پر دسترس حاصل ہوتی ہے لیکن کسی نے کسی مقام پہ پہنچ کے رک جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کو جواب دینا. تو کیا یہ سارے لوگ اپنی پچھلی زندگی کو دعوی نبوت پر دلیل بنا کر پیش کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں کر سکتے اور یقیناً نہیں کر سکتے تو پھر یہ دلیل آپ کی کہاں گئی؟ اس لیے یہ استدلال کمزور ہے، اس میں جان نہیں ہے. آج ایک آدمی دعویٰ کر دے کہ میں چونکہ سچ بولتا رہتا ہوں، جب میں وکیل تھا تب بھی سچ کہتا تھا، پھر میں جج بن گیا تب بھی میں نے صحیح فیصلے کیے ہیں، تم میری پچھلی زندگی کو دیکھ لو، میرے فیصلوں کو پرکھ لو، کہیں شبہ ہے تو میرے پاس آ جاؤ، اور اب میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ آج سے میں نبی بن گیا ہوں، تو والعیاذ باللہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے نبوت کی. نبوت کا مقام ہی اور ہے، نبوت ایک چیز ہی الگ ہے. آپ نے یہ جو معیار مقرر کر لیا ہے کہ سابقہ زندگی دلیل بنے گی مستقبل کی نبوت کی، پاسٹ جو ہے وہ فیوچر کی دلیل بن جائے گا اور پھر اسے نبوت جیسا مقام مل جائے گا، یہ آپ کا استدلال بچو درست نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ اس استدلال کی بنیادی کمزوری کو سمجھ گئے ہوں گے، امید ہے آپ اس پہ غور فرمائیں گے. ہم اس کے دوسرے جواب کے متعلق آپ سے عرض کرتے ہیں کہ مولانا ثناء اللہ صاحب اور انہوں نے جو اس زمانے میں تعریف کی تھی، اس وقت مرزا صاحب نے جیسے کام کیے تھے ویسی تعریف بھی ہوئی تھی، اچھی تعریف کی تھی، اچھے کام کیے تھے رد عیسائیت میں، اس وقت لوگوں نے انہیں اپریشیٹ کیا. یہ کیا پتا تھا، کس کو خبر تھی کہ کل کوئی اٹھ کے نبوت کا دعویٰ بھی کر بیٹھے گا؟ یہ تو کسی کو پتا نہیں تھا. آپ کیوں نہیں غور کرتے قرآن کریم کی آیات پہ؟ دیکھو بچو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کے متعلق اللہ تعالی فرماتے ہیں وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، اور اہل مدینہ میں، مدینہ منورہ میں منافق لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، لا تعلموهم نعنه عالمو، آپ کو نہیں معلوم، آپ کو پتہ نہیں چلتا آپ کی مجلس میں منافق آتے ہیں، ہم جانتے ہیں. تو وہ منافق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا جب تک کہ اللہ نہ بتائے، اللہ نے جس دن بتایا کہ یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، اس دن تو آپ کی شان جلال کی اور تھی. آپ صحیح مسلم میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے اور آپ نے اخرج فانک منافق، تم نکلو اس مسجد سے، تم منافق نکلو اس مسجد سے، تم نکلو اس مسجد سے، دس یا بارہ آدمیوں کو بیٹھے بیٹھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے کھڑے نکال دی. علم ہو گیا نا اللہ کی طرف سے. جب اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کا علم نہیں دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لوگ آتے تھے، بیٹھتے تھے. آپ کہتے ہیں ثناء اللہ صاحب نے اور وہاں بٹالوی نے تعریف کی تھی، تو جس دن وہ تعریف کر رہے تھے انہیں پتا تھا کہ ان کا مستقبل کیا ہے، اس شخص نے کیا دعوے کرنے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں جن لوگوں کو جگہ دیتے تھے، پھر وہ دور بھی آیا جب آپ نے انہیں خود ہی نکالا، تو آپ کو اس دن معلوم تھا کہ منافق میرے پاس آتا ہے اور پھر اسے کچھ نہیں کہا اور چلنے دیا حتیٰ کہ خدا کی طرف سے وحی آئی اور خدا نے صاف کہا کہ آپ کو علم نہیں ہے ان کے اندر کیا نفاق چھپا ہوا ہے، آپ ان کے باطن کے شر سے واقف نہیں ہیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں. اور جب پتا چلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال دیا. تو یہ کیسے دلیل بن سکتی ہے کہ محمد حسین بٹالوی نے اور ثناء اللہ صاحب نے انہیں اچھا کہہ دیا تو کہہ دیا بھی، کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اچھا ہی کرتا ہے نا، لوگ اسے اچھا ہی کہتے ہیں. لیکن یہ کیسے دلیل بن گئی کہ کل کو نبی بن گیا؟ جو وہ پچھلی زندگی میں کرتے رہے یہ ایک الگ موضوع ہے کہ انہوں نے کیا کیا اور ان کی کیا کیا حرکات ہیں، اس طرف نہیں جا رہے. ہم خالصتاً آپ سے دعوت کی زبان میں بات کر رہے ہیں، ہم اللہ کے دین کی طرف بلانے کی بات کر رہے ہیں. آپ ہمارے دلائل کا تجزیہ کیجئے اور سوچئے کہ اس دلیل میں کتنا وزن ہے کہ میری زندگی تمہارے سامنے ہے، تمہیں سمجھ نہیں آتی، میری زندگی میں جو کچھ پیچھے کر چکا ہوں اس کو دیکھو، وہ میری صداقتیں دعوی نبوت کی دلیل ہیں. ہم کہتے ہیں یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی کہہ سکتے ہیں. ہم اس سے ایک اور قدم بڑھ کر کہیں، ہم اس سے ایک اور قدم بڑھ کر آپ سے بات کرتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے یہ آیت. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو ظاہر ہے کہ لوگوں کو سنایا ہے، آپ غور سے سنیں. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بات ہے کہ وہ اپنی اس زندگی کو جو نبوت سے پہلے کی تھی 40 سال کی، 23 سال پر دلیل بنا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرما دیا اس سے بڑی تصدیق کیا ہوگی، یہ قاعدہ اور کلیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نہیں ہو سکتا. غلام قادیانی صاحب کہاں بھائی، نبوت سے قبل کی زندگی نبوت پر دلیل بن جائے اس معیار اور پیمانے پر، اگر آپ نے یہی پیمانہ رکھنا ہے، اور اگر مرزا غلام قادیانی اس وجہ سے نبی ہیں تو آپ کیا کہیں گے استے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جب وہ فرعون کے سامنے گئے ہیں؟ تو سورۃ الشعراء میں قرآن کیا کہتا ہے، فرعون بولا، اس نے کہا موسیٰ اچھا اب تم یہ دعوت لے کے آئے ہو، کالا علم نربک فینا ولیدن، کیا تم نے اپنا بچپنا ہمارے یہاں نہیں گزارا، کیا ہم نے تمہاری پرورش نہیں کی؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پرورش کرنا ٹھیک ہے، کون سا کوئی اتنی بڑی بات ہے. ولبست فینا من عمرک سنین، اور کتنے ہی برس موسیٰ تم میرے محل میں رہے ہو، تم یہاں رہے ہو، تمہاری زندگی کا وہ دور. وفعلت فعلتک التی فعلت، اور تمہیں یاد ہے کہ تم نے کتنی خراب ایک حرکت کی تھی. وانت من الکافرین، اور تم ان سارے ماضی اور ان چیزوں پر جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے باوجود تم ہمارے ناشکرے ہو. یہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ زندگی ہے جو نبوت سے پہلے کی ہے. اب اگر آپ سوچیں نبوت سے پہلے کی زندگی، اس کو دلیل اور گواہ بنا لیا جائے نبوت کے بعد والی زندگی پہ، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہاں گئے؟ اس نے کوئی جھوٹ بات کہی ہے؟ قرآن خود اس کی بات کی تصدیق کرتا ہے. وفعلت فعلتک التی فعلت، اور تمہیں یاد ہے موسیٰ وہ تم نے کام کیا تھا نا ایک. وَلَيَعْذُ بِاللَّهِ، وہ کام کیا تھا؟ قرآن خود کہتا ہے فَوَقَضَهُ فَقَضَ عَلَيْهِ، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پنچ ایک مکہ رسید کیا ایک فرعونی پہ اور مر گیا. وہ جو قتل تھا نا نبوت سے پہلے کی زندگی کا قتل حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس کی طرف یہ بات کر رہا ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اس بات کی تردید نہیں کی، تصدیق کی ہے. قال فعلتها اذن، انہوں نے کہا بالکل میں نے ایک قتل کیا تھا. وانا من الضالین، او میری زندگی کا وہ زمانہ تھا جب میں من الضالین ان لوگوں میں سے تھا جنہیں صحیح راہ کے انتخاب میں اجتہادی طور پر خطا کرنے کا امکان بہرحال رہتا ہے. قال فعلتها اذا وانا من الضالين ففررت منكم. تصدیق ہوئی نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پچھلی زندگی کی, جو فرعون نے تانا دیا تھا اس کی تصدیق کر دی کہ ہاں یہ بات ہوئی ہے. پھر میں تم لوگوں کو چھوڑ کے نکل گیا کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ تم لوگ اب میرے قتل کے در پہ ہو جاؤ گے. تو اگر معیار وہی مقرر کر لیا جائے بچوں جو آپ کہتے ہیں یا آپ کے مربی آپ کو سکھاتے ہیں کہ دیکھو پچھلی زندگی ثناء اللہ نے کیسی تعریف کی اور بٹالوی صاحب نے کیسی تعریف کی اور فلانے نے اور فلانے نے, تو یہ یہاں بھی دیکھ لو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, کیا یہ پیمانہ مقرر کیا جا سکتا ہے کہ کسی نبی کی نبوت پر دلیل اس کی سابقہ زندگی ہوتی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی تھی اور قتل کا جو معاملہ تھا اس میں یہ کیسے دلیل بن گئی؟ کیا قتل نبوت کی دلیل بنے گا؟ معاذ اللہ. اس لیے ہم کہتے ہیں یہ اصول ہی غلط ہے. یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو کہی جا سکتی ہے, یہ خیال رہے کہ ایسے نہیں ہے کہ میں نہیں معلوم کہ امام بخاری رحمت اللہ نے اپنی تاریخ میں کیا لکھا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اور جو چیزیں کی بعض لوگوں نے لکھی ہیں. ہم جانتے ہیں کس کس نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں, اور ہم کبھی اللہ نے فرصت دی تو جو الزامات ہے اس پہ بھی بات کر لیں گے. اس لیے عرض کیا جا رہا ہے کہ یہ نہ ہو کہ بچوں آپ سنو اور آپ کہو ہمارے مربی نے تو یہ کہا, امام بخاری نے یہ, امام فلانے نے یہ, فلانے نے یہ لکھا ہے, وہ سب ہمارے علم ہے. اس کے باوجود ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ بیٹے یہ معیار ہی ٹھیک نہیں ہے کہ نبوت سے پہلے کی زندگی دعوی نبوت پر شاہد اور گواہ بنے. یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ کی ہزاروں رحمتیں, سلامتیاں, خدا کا خاص فضل اس قبر اطہر پر, اس جسد اطہر پر نازل ہو. یہ وہ صرف اور صرف وہی تھے جو کہہ سکتے تھے کہ میری زندگی پچھلی دیکھو, کوئی ایک شائبہ تک کسی چیز کا نہیں ہے, جھوٹ کا شائبہ تک نہیں ہے, میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو کیا یک بیک اب اللہ پہ جھوٹ بولنا شروع کر دوں گا؟ معاذ اللہ, یہ اتنا بلند و بانگ دعویٰ صرف وہی ہستی کر سکتی ہے. ہمارے پاس دونوں راستے ہیں. ایک راستہ یہ ہے جیسے کہ ہم نے آپ سے عرض کر دیا ہے کہ اس استدلال کی کمزوری آپ کے سامنے رکھیں, اور ایک راستہ یہ ہے کہ مرزا صاحب کی جو پچھلی زندگی تھی اس کے متعلق بات کریں, جسے ہم نے جان بوجھ کے چھوڑا ہے کیونکہ وہ دعوت کی زبان پھر نہیں رہتی. ہم آپ کو اللہ کے دین کی طرف بلانے کی زبان استعمال کر رہے ہیں. اس لیے یہ آیت کریمہ جو ہے, ایک تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دلیل ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی, دوسری دلیل بھی ہم رکھتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کس بستی میں تھے. انگلش میں یقیناً آپ نے سوڈمی کا لفظ دیکھا ہوگا, وہ جن حرکتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ بھی آپ ڈکشنری میں دیکھ سکتے ہیں. سدوم کی بستی تھی, اور سدوم کی بستی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا تھا تاکہ خدا کا دین ان تک پہنچے. حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق تاریخ سے یہ ثابت ہے کہ وہ اس جگہ پر, اس مقام پر نو وارد تھے. نیو کمر جیسے ہوتا ہے, ایک آدمی آتا ہے, ان کی پچھلی زندگی ان لوگوں کے سامنے تھوڑا ہی تھی. اگر حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی پچھلی زندگی اس کا ہونا ضروری ہوتا تو جتنے بھی پاک رہے ہوں گے, جتنے بھی نیک رہے ہوں گے, جتنے بھی اچھے رہے ہوں گے, نہ قوم نے پوچھا اور نہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا, اور نہ ہی ان کے دعوی نبوت پر کسی نے اس لیے اقرار کر لیا کہ حضرت آپ کی پچھلی زندگی اچھی تھی, کوئی جانتے ہی نہیں تھا, اور نہ ہی کسی نے یہ تانا دیا کہ تم اپنی پچھلی زندگی کو دیکھو. تو یہ جو پاسٹ میں جو کچھ گزر چکا ہوتا ہے اگر وہ دلیل ہوتا نبوت جیسے عظیم منصب کی, تو اسے لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا کیجیے گا, ان کو تو کوئی نہیں جانتا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بھتیجے تھے اور تشریف لائے اللہ کے حکم کے تحت اور انہوں نے تبلیغ شروع. یہ استدلال اتنا کمزور ہے کہ اب ہم تیسری بات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. حضرت مہدی کے متعلق جگہ جگہ پر یہ آتا ہے احادیث میں کہ حضرت مہدی وہ جب تشریف لائیں گے تو ان کی سابقہ زندگی میں، یہ احادیث کا مفہوم ہے، ایگزیکٹلی الفاظ نہیں آپ کے سامنے رکھتے، وہ جب تشریف لائیں گے تو ان کی پچھلی زندگی میں جو کچھ بھی ہو چکا ہوگا اور جو کچھ بھی رہا ہوگا ان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ انہیں اس مقام سے اٹھائیں گے نیکی اور تقویٰ جو اس وقت ان میں موجود ہوگا، اور ایک ہی رات میں خدا اس قدر بلند مرتبے پر فائز کرے گا کہ ہوتے ہوتے صبح کی وہ مہدی بن جائیں، وہ عام انسانوں سے اپنے تقویٰ اپنی نیکی سے ممتاز ہوں گے نہیں ہوں گے. یہ ان کے مہدی ہونے سے پہلے کی زندگی ہے، جب میں سے کسی کے علم میں بھی نہیں ہے، کیوں کبھی تو ان کی تشریف آوری ہونی ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں ترقی دیں گے ایک ہی رات میں. اس لیے یہ دلیل بنا لینا کہ پہلے کی زندگی بات کو نبوت تک پہنچا دیتی ہے، یہ نہیں ہوا کرتا. اللہ نے نبوت میں پچھلی زندگی کسی کی سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہیں شہادت کے طور پر پیش نہیں کی. بس اللہ نے یہی فرمایا کہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، منتخب فرما لیتا ہے. اب وہ چن لیتا ہے تو چاہے وہ مجدد کے درجے کے لیے چن لے، چاہے وہ مہدی کے درجے کے لیے چن لے، چاہے وہ نبوت کے لیے چن لے، یہ سب اختیارات اللہ کے ہیں. یہ کہنا کہ مرزا غلام قادیانی صاحب کا کہ میں تمہارے پاس پچھلی زندگی گزار چکا ہوں لہذا میری نبوت کا دعویٰ سچائی کوئی دلیل. اور آخری بات اس سلسلے میں عرض کریں کہ کیا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نبوت سے پہلے کی زندگی میں مشرک ہوا کرتے ہیں، کافر ہوا کرتے ہیں؟ والعیاذ باللہ. بہت علمی بحث، آپ سوچ لیں. امت میں راجح قول یہی ہے. آپ کو اگر تفصیلات اس کی دیکھنی ہو تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ان کا واقعہ قرآن میں آتا ہے، فلما افلا، اور جب ستارہ ڈوب گیا تو ان کا لا احب الافلین، میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا. فلما را القمر باد، اور پھر اس نے چاند کو دیکھا بہت واضح چمکدار، پھر اس نے سورج کو دیکھا. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ستارے چاند اور سورج کو کیا دیکھا اور پھر انکار کر دیا تو اس سے پہلے وہ مشرک تھے؟ نبی اپنی نبوت سے پہلے کی زندگی میں مشرک ہوا کرتا ہے؟ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ الزام ہے نا، اہل علم جانتے ہیں، وہی امام بخاری کی تاریخ وغیرہ وغیرہ، اور محققین نے ان سب چیزوں کو جھوٹ قرار دیا. انہوں نے شدید تنقید کی ہے ان مفسرین پر جن کی تفسیر میں بٹوین دا لائنز بقول ان کے ثابت ہوتا ہے کہ یہ لائن بٹوین دا لائنز یہ ہے کہ پہلے مشرک تھے نبی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. انہوں نے ان مفسرین پر بہت شدید تنقید کی ہے. تفہیم القرآن میں مولانا مودودی صاحب نے جو کچھ لکھا ہے ان کے جو مخالفین ہیں انہوں نے شدید تنقید اس پہ کی ہے اور کہا کہ مولانا یہ آپ کیا لکھ رہے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ استغفر اللہ کوئی شرک کر رہے تھے. اس قسم کی باتیں آپ اہل علم کے یہاں پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہم صرف آخری فیصلے تک بات کر رہے ہیں کہ محققین کے نزدیک، ہمارے نزدیک، اہل سنہ کے نزدیک نبی اپنی نبوت سے پہلے کی زندگی میں مشرک نہیں ہوا کرتا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قتل اور یہ معاملے شرک کے مقابلے میں تو نہ ہونے کے برابر ہوئے نا بھائی. ایک آدمی کا قتل کا ارادہ ہی نہیں تھا، اس نے مکہ مارا، کیا اندازہ تھا کہ یہ مر جائے گا؟ وہ تو ایک اجتہادی چیز تھی، ہو گئی. اور اگر مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو اسی پر پرکھ لیا جائے جو جرمنی سے آیت انہیں پیش کی جا رہی ہے تو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے جب تک نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا مہدی ہونے کا اور ان چیزوں کا، وہ یہ کہتے تھے کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں، آسمان سے آئیں گے. پھر ایک وقت آیا جب ان پر یہ کھلا کہ وہ خود ہی مسیح ہیں، پھر ایک وقت آیا جب ان پہ یہ کھلا کہ وہ خود ہی مہدی ہیں. جس سن میں بھی کھلاؤ، اس سے پہلے کی زندگی میں جو حیات مسیح کے وہ قائل تھے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نزول کے قائل تھے، ان اس وقت میں جو ان کا عقیدہ تھا، جب انہیں نبوت ملی ہے تو انہوں نے صاف اپنی کتابوں میں لکھا کہ جو شخص حیات مسیح کا قائل ہے وہ مشرک ہے، شرک کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کم سے کم 50 سال تو وہ بھی شرک کرتے رہے نا. اس شرک کے بعد پھر نبوت ملی. اگر نبیوں کی پچھلی زندگی دعوی نبوت کی دلیل بن جائے تو اس کا کیا آپ نے حل کرنا ہے؟ 50 تو وہ خود ولیعظ باللہ اپنے ہی فتوے کے مطابق کیا رہے. اس لیے بچوں آپ کو سوچنا چاہیے کہ کتنی کمزور دلیل وہ لوگ آپ کو پیش کرتے ہیں. تو صاف کہتے ہیں کہ حیات مسیح کا قائل مشرک ہے، اور کم سے کم بھی 50 وہ حیات مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے قائل رہے. تو جب وہ حیات مسیح علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قائل تھے تو اس وقت مشرک تھے؟ کس سے پوچھیں آپ؟ وہ جھٹ سے وہ روایات لائیں گے کہ جن لوگوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر شرک کا الزام لگایا، ولیعظ باللہ محققین ان پر بھی تنقید کرتے ہیں. اور محققین کہتے ہیں یہ سب جھوٹی روایات ہیں، ہم کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں ہے، کوئی اس کا ثبوت ہی نہیں. تو پہلی آیت کریمہ یہ تھی. دوسری آیت کریمہ جو جرمنی سے آئی ہے، وہ جو ہمارے دوست ہیں انہیں یہ کہا گیا ہے کہ مرزا صاحب کے نبی ہونے کی دلیل یہ ہے، وہ سورہ الحاقہ 29 پارے میں، ہم آپ کو سنا دیتے ہیں اس کا ترجمہ بھی، اور پھر دیکھیں آپ کہ وہ اس سے کیا استدلال اور کیسے کرتے ہیں. یہ سورہ الحاقہ ہے 29 پارے میں، اور اس میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اس سورہ کے بالکل آخر پہ. دقت ہے دیکھنے میں، شاید یہ 38 آیت سے مضمون شروع ہوتا ہے. اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ فلا اقسم بما تبصرون، اور آپ ان سے کہیے میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جن کو تم دیکھتے ہو، جو تمہیں نظر آتی ہیں آفاق اور انفس میں، ہر جگہ تم انہیں دیکھ سکتے ہو. میں ان چیزوں کی قسم کھاتا ہوں جو میرے ہونے پر دلالت کرتی ہیں. مثلاً بچہ، اس کے بناوٹ، اس کی پیدائش، کن کن مراحل سے خدا تعالی انہیں گزارتا ہے اور کن کن مراحل سے وہ گزرتے ہیں. اللہ نے فرمایا فلا اقسم بما تبصرون، میں قسم کھاتا ہوں ان، یہ اللہ نے پہلی دلیل دی اور فرمایا آفاق اور انفس کے گواہیوں سے جو چیز ثابت ہوتی ہے. اور دیکھو دوسری چیز، ومالا تبصرون، اور جو تم نہیں دیکھ سکتے میں اس کی بھی قسم کھاتا ہوں، ان چیزوں کی جن کو تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی بھی جن کو تم نہیں دیکھتے. نہیں دیکھتے آخرت ہے، نہیں دیکھ سکتے اللہ کی صفات ہیں، نہیں دیکھ سکتے بہت سی کائنات میں کیا کیا زندگیاں ہیں، کہاں کہاں حیات کا وجود پایا جاتا ہے، اس کائنات میں کیا ہو رہا ہے. خود سائنس جو کچھ کھوج لگا کے ہمارے سامنے رکھ رہی ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ 5-7% ہم نے دریافت کیا، ابھی تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اس دنیا میں اور کیا ہے اور کیا نہیں. اللہ کہتا ہے مجھے دونوں کی قسم، وہ بھی جو تم دیکھتے ہو اور وہ بھی جو تمہیں دکھائی نہیں دیتا. انہ لقول رسول کریم، دیکھو یہ بہت باعزت ہمارا بھیجا ہوا ہے، یہ وہ کلام لے کر آیا ہے بہت باعزت رسول، یعنی جبریل امین. جبریل امین نے یہ کلام تم تک پہنچایا ہے، اور وہ ہے کیا؟ جبریل کی تعریف میں فرمایا کہ کریم، جبریل امین، بڑے ہی شریف اللہ کے شرفا سے، مطلب جو لغت میں آپ لیتے ہیں، یہ بدماش کے بالمقابل نہیں، ولیعاذ باللہ، مطلب بہت ہی اعلیٰ درجے کا وہ ہمارا پیغمبر ہے. وما ہوا بقول شاعر، اور دیکھو یہ قرآن ہم نازل کر رہے ہیں، یہ کسی شاعر کا کلام بھی نہیں ہے. قلیلا ما تؤمنون، اور تم اس کو بہت کم سمجھتے ہو، یہ کسی کا ایسا کلام نہیں ہے. بعزت رسول، حضرت جبریل امین لاتے ہیں، اور جبریل کے مقابلے میں کوئی شیطان اس کا القاء نہیں کرتا، کیونکہ جہان وہ ہے نا، جنات، شیاطین، فرشتے سب. تو فرمایا شیطان نہیں آتا، کوئی جن نہیں آتا، جبریل امین لے کے آتے ہیں. وما ہوا بقول شاعر، اور یہ شاعر بھی نہیں ہے کہ یہ جو آیات کو دیکھتے ہو، عربیت، لغت، یہ چیزیں. ولا بقول کاہن، اور کسی جادوگر کا کلام بھی نہیں ہے. قلیلم ما تذکرون، بہت تھوڑا تم لوگ اس چیز کو سمجھتے ہو، تمہیں یہ سمجھ نہیں آتی. ہم تمہیں ایک چیز بتاتے ہیں. ولو تقبل علینا بعض الاقاویل، تم یہ کہتے ہو کہ یہ قرآن جنات کی طرف سے ہے، تم یہ کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادو ہو گیا ہے، تم یہ کہتے ہو کہ شاعری ہے. میں تمہیں ایک معیار بتاتا ہوں. ولو تقبل علینا بعض الاقاویل، دیکھو یہ خدا کا جو کلام ہے، اگر کوئی گھڑ کے ہم پہ بات کرے، اپنے پاس سے گھڑے، بنیادی طور پر ہو نبی اور گھڑے، یہاں یہ کہتے ہیں یہ آیت عام ہے. ہم کہتے ہیں عام نہیں ہے، یہ آیت خاص ہے نبیوں کے ساتھ. وہ شخص جو نبی ہو اور پھر جھوٹ بولے، آپ کہتے ہیں کہ نبی ہو نہ ہو خدا پر جھوٹ بولے، ارے بھیا نبی ہو نہ ہو خدا پر جھوٹ بولے تو اسے خدا ضرور پکڑے گا؟ ایسے نہیں ہے. نبوت کا دعویٰ کرے، نبی ہو اصل میں خدا کا چنا ہوا، اور پھر وہ خدا پر جھوٹ بولے تو ہونا کیا ہے؟ ولو تقبل علینا بعض الاقاویل، اور اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہوتے کہ باتوں کو اپنے پاس سے گھڑ کے ہمارے ذمے لگا دیتے، اپنے پاس سے بناتے رہتے، ولیعاذ باللہ، یہ رد ہے ان لوگوں کا جو مرغی کی نسبت کرتے ہیں، اور یہ ان کا جو شاعر، جنات اور یہ جادوگروں کی طرف نسبت کرتے ہیں. ولو تقبل علینا بعض الاقاویل، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات گھڑ کے ہمارے ذمے لگاتے، لاخذنا منہ بالیمین، تو ہم ان کو پوری طاقت سے پکڑ لیتے، پوری قوت کے ساتھ. یمین دائیں ہاتھ نا، دائیں ہاتھ میں قوت ہوتی ہے نا، ہم اس کو پکڑ لیتے. ثم، اور اس کے بعد یہ حالت ہو جاتی کہ اس کی پاداش میں کہ ہم نے وہی نہیں کی، ایک سچے نبی پر وہی نہیں کی، اور فرض کر لو ولیعاذ باللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ دیتے ہیں اور ہمارے ذمے لگا دیتے ہیں، تو ہم پکڑ لیتے، اور پھر ثم لقطعنا منہ الوتین، اور ہم ان کی وتین کاٹ دیتے، یہ شہرک، یہ رگے گلو جو ہے نا شہرک، اس کو کاٹ دیتے، ذبح کر کے رکھ دیتے. فما منکم من احد عنہ حاجزین، اور تم میں سے کوئی بھی شخص ہم کو اس فعل سے نہیں روک سکتا تھا. تمہیں کسی میں ہمت نہیں ہے کہ ہم سے پوچھے کہ ہم نے کیوں قتل کیا؟ ہم پہ جھوٹ بولنا کوئی چھوٹی سی چیز ہے؟ ہم نے نبوت جیسے مقام پہ سرفراز فرمایا اور فائز کیا، اور وہ اٹھ کے مجھ پہ جھوٹ بولے؟ اللہ کہتا ہے میں اسے مار دیتا، ذبح کر دیتا. اس لیے بتایا کہ یہ جو کافر الزام لگاتے تھے، یہ ان کا جواب دیا. اب جہاں سے دھوکہ دیتے ہیں آپ کو آپ کے رہنما، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے یہ معیار مقرر کیا ہے کہ اللہ تعالی پر اگر جھوٹ بولا جائے تو خدا جھوٹے کو پکڑ کے ہلاک کر دے گا، مار دے گا. یہ وہ بات ہے جو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے لکھی ہے، آگے جو مربی چل رہے ہیں وہ اسی کو لے رہے ہیں. ہم کہتے ہیں بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ کوئی نبی اگر جھوٹ بولے گا، یہ کلیہ عام نہیں ہے، یہ ہر شخص کے لیے نہیں ہے، یہ جتنے جھوٹے دعوے کرنے والے ہیں، مہدی ہونے کا دعویٰ کرے، جھوٹے مدعی نبوت ہیں وہ دعویٰ کریں، کوئی بھی جو جھوٹا دعویٰ کرتا ہے یہ آیت کریمہ اس کے لیے ہے ہی نہیں. یہ آیت کریمہ تو فرمائی گئی کہ کافروں کے جواب میں کہ تم جو کہتے ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے گھڑ لیتے ہیں، ولو تقبل علینا باغل، اگر یہ گھڑ لیتے ہوتے اور میرے ذمے لگا رہے ہوتے، میں پکڑ لیتا دائیں ہاتھ سے اور میں ذبح کر کے رکھ دیتا، کون ہے جو مجھے باز رکھ سکے اس بات سے. یہ وحی کی حفاظت ہے، یہ وحی کے صحیح ہونے کے، قرآن کے صحیح ہونے کی دلیل ہے. اور جو پیغام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، ایک بہت بڑی دلیل اور شہادت ہے کہ یہ ہمارے رسول ہیں، یہ شہادت ہے کہ قرآن ہمارا کلام ہے، اور یہ شہادت ہے کہ رسول کریم یعنی جبریل امین اسے لائے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ. یہ سب شہادتیں اللہ نے اس آیت کریمہ میں جمع فرما دیں، اور جلال بھی بیان کیا کہ تم کیا سمجھتے ہو کوئی نبوت کا دعویٰ کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر وہ بولے ہم پہ جھوٹ، تو ہم ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ بالکل نہیں. ہم یہ سزا، کون ہے جو مجھے روک سکے؟ یہ ہمارا موقف، اور ان کا موقف یہ ہے کہ کوئی بھی جھوٹ بولے گا اللہ پہ تو اس کے ساتھ ہی ہو جائے گا. سبحان اللہ، یہ کیا بات ہے یار! ایسے ایسے لوگ ہیں جو ساری زندگی جھوٹ بولتے رہے، کیا ان کے متعلق بھی یہی خیال ہے؟ اس لیے پھر انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ دوسرا ان کا استدلال ہے، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 40 سال بالکل سچائی کے ساتھ گزارے، اور 23 سال جو تھی یہ وہی تھی. تو اگر کوئی آدمی 23 سال میں دعوی نبوت کرے اور 23 سال میں اس کی پکڑ نہ ہو، تو اس کا مطلب ہے وہ سچا ہے. یہ انہوں نے ہی گھڑا، یہ مرزا حضرات کا، قادیانی حضرات کا، احمدیوں کا استدلال ہے. وہ کہتے ہیں 23 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں جھوٹ کوئی بولا، لہذا دنیا سے تشریف لے گئے تو معلوم ہوا کہ 23 سال تک کوئی جھوٹ نہ بولے تو پھر وہ نبی ہے. ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ ولو تقبل علینا، یہ آیت کریمہ ہر جھوٹے مدعی نبوت کو شامل نہیں ہے، یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے. بہت سر مارا آپ نے کہ کہیں یہ مل جائے کہ ہر جھوٹے مدعی نبوت کے لیے، وہ 23 سال زندہ بھی رہے تو خدا کو چاہیے تھا اپنے وعدے کے مطابق اس کی گردن کاٹ دیتا، اللہ نے نہیں کاٹی. تو 23 سال کی مدت اور جھوٹا دعوی نبوت. ہم کہتے ہیں بھیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ آیت کریمہ خاص ہے. اٹھائیے 10, 20, 25, 30 تفاسیر اٹھائیے. چونکہ اب کوئی ملا نہیں نا ایسا، تو اسے کہاں جائیں گے؟ امام رازی رحمتہ اللہ کے قوالہ دیا ہے ایک، یہ سب چیزیں نظر میں ہیں، ابن قیم رحمتہ اللہ علیہ وغیرہ کا حوالہ دیا ہے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ دیکھیے، اللہ پر جھوٹ بولنے کی اگر یہی سزا ہو، خدا پر جھوٹ بولنے کی یہ سزا ہو، اس کی شہرت کاٹ دی جائے گی. یہ ہمارے سامنے سورہ یونس ہے، اللہ تعالی فرماتے ہیں قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون. یہ 70 نمبر آیت ہے، 11ویں پارے میں سورہ یونس کی، علیہ الصلاۃ والتسلیم، کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، لا یفلحون، وہ فلاح نہیں پائیں گے. ایک ہے عام جھوٹ، لوگ بولتے ہی ہیں، جھوٹے پیر، جھوٹے شعبدہ باز، اور جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا، سب ایک ہیں. ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا یفلحون، یہ فلاح نہیں پائیں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر معاذ اللہ نبی صادق ہونے کے بعد یہ حرکت کرتے تو یہ سزا ملتی، لیکن یہ جو اس طرح کے کریں گے ان کو وہ سزا نہیں ہے. اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ متاعن فی الدنیا، یہ دنیا کی زندگی ہے جہاں پر وہ کچھ فائدہ اٹھا لیں گے، ثم الینا مرجعہم، پھر وہ لوٹ کر آئیں گے ہماری طرف کو، ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون، اور پھر ہم انہیں، پھر ہماری طرف جب واپسی ہوگی تو اس کفر کی پاداش میں، اللہ پر جھوٹ باندھنے کی پاداش میں، نبی نہیں ہے اور اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، نبی ہے اور جھوٹ بولتا ہے اس کی سزا وہ ہے، نبی نہیں ہے اس کے باوجود اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، تو اللہ نے فرمایا پھر ان کے کفر کی پاداش میں ہم ان کو سخت عذاب چکھائیں گے. 23 سال والا کلیہ کہاں گیا؟ اللہ نے جانی کہا کہ 23 برس تک. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دنیا کی زندگی میں جو بھی انہوں نے اس سے دنیا کمانی ہے کما لیں گے، لیکن انہیں سمجھائیے، انہیں کہ یہ جو کچھ تم کر رہے ہو نا، یہ وہ چیز ہے جس پہ خدا کی طرف سے نہ 23 برس کی مدت ہے نہ کچھ اور، تمہارا جھوٹ چلے جب تک چلے، ہمارے پاس آؤ گے تو عذاب ہوگا. تو اسی ہستے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ آیت کریمہ خاص ہے، ہر ایک کے لیے عام نہیں ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے اللہ تعالی پر جھوٹ بولنا، ولیعذ باللہ، اور نبی سچا ہو. اللہ تعالی نے سورہ بنی اسرائیل میں بہت شدید چیز نازل فرمائی، اللہ نے فرمایا وَإِنْكَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، اور یہ ہو سکتا تھا، قریب تھا کہ یہ کفار مکہ آپ کو آزمائشوں میں ڈال کر، تکالیف پہنچا کر، آپ کو اس پیغام سے ہٹا دیں جو ہم نے آپ پر وحی کی. پھر کیا ہوتا اگر آپ اس پیغام سے ہٹ جاتے؟ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَذَلَّتْ تَخَذُوكَ خَلِيلًا، تو آپ یہ کرتے کہ ہمارے متعلق کوئی جھوٹ بول دیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو چاہتے تھے شرک کریں، کوئی اور بات، وَلِعَذُ بِاللَّهِ. خدا نے کہا تو پھر کیا ہوتا، آپ ہم سے کٹ جاتے، وَذَلَّتْ تَخَذُوكَ خَلِيلًا، اور کفار مکہ آپ کو اپنا بہترین دوست بنا لیتے، بہت گاڑا. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اگر ہم نے ہی آپ کو نہ جمائے رکھا ہوتا، لَقَدْ كُنْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، تو عین ممکن تھا کہ آپ قریب تھا کہ ان کی طرف چھک پڑتے. اور اگر ایسے ہو جاتا، اِذَا لَذَقْنَاكَ ضَيْفَ الْحَيَاةِ وَضَيْفَ الْمَمَاتِ، تو ہم آپ کو آپ کی زندگی میں بھی اور موت میں بھی دگنا عذاب نازل کر دیتے. ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا، اور کوئی آپ کا مددگار میرے مقابلے میں آپ کو چھڑا نہ سکتا، میرے عذاب سے بچا نہ سکتا. یہ چاہتے تھے کہ آپ جھوٹ بولیں، ہم نے پکڑ لیا، آپ کے قلب مبارک کو تھام لیا. ولولا ان ثبتناک، اگر ہم آپ کو قائم نہ رکھتے، اور کبھی آپ اگر ان کی طرف چھپ جاتے تو یہ تو بڑی مشکل پیش آ جاتی. یہ ہوتا، دیکھا آپ نے، یہ اسی لیے یہ آیت کریمہ نازل کی گئی کہ نبی سچا ہو اور اپنے مقام سے ذرا وہ ہٹا نہیں کہ اللہ کی طرف سے تنبیہ نہیں آئی، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مقام سے کہاں ہٹنے والے لوگ ہیں. خدا کا خاص فضل ان پہ نازل ہوتا ہے، اگر یہ نہ ہو تو پھر تو اس کائنات میں ہدایت کا سارا نظام ہی دھرم برہم ہو جائے. ایک بات یہ بھی سوچنے کی ہے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ 23 سال نبوت کی زندگی کے گزارے اور پھر خدا کا عذاب نہ آئے تو یہ نبی ہو گیا، تو ایک بات یہ بھی تو سوچی جا سکتی ہے کہ مرزا صاحب نے دعوی نبوت کے بعد اگر 23 سال گزارے ہوتے تو عذاب آتا، وہ تو چند برس زندہ رہے. یہ جو معیار آپ نے مقرر کیا تھا، وہ معیار تو یہیں سے بات میں ثابت ہوتا ہے. پھر اسی طرح بہاءاللہ نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور بہاءاللہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے کے 40 سال بعد تک زندہ رہا، نہ خدا کی طرف سے اس کا دایاں ہاتھ پکڑا گیا، نہ اسے مارا گیا، نہ ہی اس پر کوئی عذاب آیا. 40 سال اس دعوے پہ قائم رہا ہے. بہاءاللہ کے حالات آپ پڑھ لیجئے گا. اگر یہ ہر اس جھوٹے مدعی نبوت کے لیے ہوتی آیت کریمہ، تو پھر تو اس کے ساتھ بھی یہ ہونا چاہیے تھا، نہیں ہوا۔ یہ اس شخص کے لیے بس ثابت ہوتا ہے کہ یہ آیت کریمہ اللہ نے نازل فرمائی ہے اس آدمی کے لیے جو خدا کا حقیقی نبی ہو، اور پھر وہ اللہ پر افترا کرے، اللہ پر جھوٹ باندھے اور وہ خدا کی وحی میں کچھ خیانت کر دے، تو اللہ نے اس کو کہا ہے کہ اگر آپ ایسے کرتے تو ایسے ہو جاتا۔ پھر تصدیق، جھوٹ، بہاء اللہ کے ساتھ بھی کچھ نہیں ہوا۔ آپ بیٹے روحانی خزائن پڑھیے، یہ ہمارے سامنے ہے۔ سچ اور جھوٹ ہی کی جب آپ بحث کرتے ہیں تو یہ آپ ہمیں، پھر ہمارا بھی تھوڑا سا حق بنتا ہے نا، کہ جب آپ قرآن کریم کی دو آیات پیش کر رہے ہیں، ایک آدمی امریکہ میں، آپ جرمنی سے اسے بھیج رہے ہیں کہ قادیانیت کو قبول کر لے، اور قرآن یہ کہتا ہے ولیعوذ باللہ، ایک یہ کہ نبوت سے پہلے کی زندگی دعوی نبوت کی دلیل ہے، اور دوسرے یہ کہ اگر وہ جھوٹے ہوتے تو خدا انہیں دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتا وغیرہ وغیرہ، یہ ہو جاتا۔ اب ذرا خود سوچیں سچائی کہاں۔ ہم بالکل سمپل سی ایک بات کہتے ہیں، یہ ہمارے سامنے روحانی خزائن کی 20ویں جلد ہے۔ اللہ تعالی درگزر فرمائے، اگر اس میں کوئی تعلی اور دعویٰ ہو، اور خدا معاف کرے یہ 30 سے زیادہ جلدیں ہیں، 34۔ ایسے نہیں ہے کہ آپ سے بات کرنے والا کوئی ان چیزوں کو سے غافل ہو یا پڑھا نہ ہو۔ یہ 20ویں جلد ہے، مدت ہوئی، اس پہ ہم نے نشانات بھی لگا دیے تھے اسی وقت۔ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب اپنی نبوت پہ شہادتیں پیش کر رہے ہیں، تحریر فرماتے ہیں کہ یہ میرے نبی ہونے کی گواہی ہے، یہ میرے نبی ہونے کی گواہی ہے۔ اور مولوی عبداللطیف صاحب کو انہوں نے بہت چیزیں بتائیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اس مسیح موعود، جس عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا وعدہ کیا گیا تھا، موعود پرومسڈ، کہ 13ویں صدی میں پیدائش ہوگی۔ ہم اس کو بھی نہیں کہتے، حدیث میں کہاں آیا کہ 13ویں صدی میں پیدائش ہوگی مسیح کی، اس کو بھی نہیں کہتے، چلیے۔ اور 14ویں صدی میں اس کا ظہور ہوگا، یہ بھی چھوڑیے، مضمون یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ آگے چل کر کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ پر صدہا نشانوں کا ظاہر ہونا، یعنی میرے نبی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ میرے ہاتھ پہ سینکڑوں معجزات ہوئے ہیں۔ جتنے احمدی حضرات سن رہے ہیں، آپ کی خدمت میں درخواست ہے، آپ کاغذ قلم لے لیجئے اور جتنا آپ کا جی چاہے ان کے معجزات ذرا لکھیے، کتنے معجزے ان سے ہوئے۔ سینکڑوں معجزات کا فرمایا نا، سینکڑوں، کوئی 8-10 معجزے آپ لکھ دیجئے کہ ان کا معجزہ تھا ولیعوذ باللہ، اس لیے میں اسے نبی مانتا ہوں۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک دلیل ہے ان کی، ہزارہا نیک لوگوں کا میری تصدیق کے لیے خوابیں دیکھنا، ہزاروں لوگوں نے خوابیں دیکھی۔ مبشرات جو کتاب ہے ہم نے پڑھی ہے، اس میں ہزاروں نہیں سینکڑوں لوگوں کی خواب جمع ہے۔ اچھا آگے چلیے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن شریف کا یہ فرمانا ہے کہ مسیح موعود میری امت میں پیدا ہوگا وغیرہ وغیرہ، اور ہزارہا لوگوں کا، یہ ہماری دوسری بات ہے، ایک صدہا معجزات سینکڑوں، ہزارہا لوگوں کا 200,000 کے قریب میرے ہاتھ پر بیعت ہو گئے، بیعت کر کے راست بازی اور پاک دامنی اختیار کر لینا۔ پاک دالی لکھا ہوا، اصل میں پاک دامنی ہے، کتابت کی غلطی۔ ہزارہا لوگ، 200,000 آدمی ان کی زندگی میں ہی ان پہ ایمان لے آئے۔ خود آدمی عقل سے سوچ کہ 200,000 آدمی، اس وقت اتنی آبادی تھی قادیانی حضرات کی، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان کے زمانے میں 1.5 لاکھ سے زیادہ آدمی نہیں ایمان لا سکے. یعنی اس معنی میں کہ آبادیاں ہی نہیں تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی روایت 1,08,000 1,24,000 یہ ہیں. اور ہوتے تو ہزاروں ایمان لاتے نا. یہاں 2 لاکھ آدمیوں کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں معاذ اللہ, استغفر اللہ, کے 2 لاکھ ان کے صحابی ہیں. کہاں گئے وہ 2 لاکھ؟ کوئی نام بتائیں نا, کوئی ان کے خاندانوں کے پتے بتائیں. ذرا زیادہ دور تو نہیں ہے, یہ تو 1908 جو ان کے انتقال کا سال ہے اس وقت سے لے کے اب تک کتنا عرصہ ہوا ہے؟ ابھی تو 125 سال بھی نہیں ہوا. یہ ان کا دعویٰ ہے جو اپنے آپ کو اتنا سچا فرما رہے ہیں. تو پہلے انہوں نے کہا کہ سینکڑوں معجزات ظاہر ہوئے ہیں, پھر انہوں نے فرمایا کہ سینکڑوں معجزات کے علاوہ یہ بھی ہے کہ 2 لاکھ کے قریب آدمی مجھ سے بیعت ہوئے ہیں, ہدایت کی راہ پائی ہے. آگے چلیے, 40 سے 41 پر جب ہم پہنچے تو فرماتے ہیں میری تائید میں اللہ کا خدا تعالی کی لاکھوں پیشن گوئیاں پوری ہونا. اے حضرت ہمیں بھی دو چار بتائیں, کون سی خدا نے آپ کے بارے میں پیشن گوئی کی تھی؟ 1 لاکھ چھوڑیں جی, 10,000 بھی چھوڑ دیں, 1,000 بھی چھوڑ دیں, ہم کہتے ہیں صرف 500 لکھ دیں کہ یہ پیشن گوئیاں تھیں جو حضرت نے کی تھیں, پوری ہو گئی تھیں. خدا کا خوف چاہیے, نہ کرے بالکل ایسی باتیں نہ کرے. اللہ کے یہاں جا کر جواب دینا ہے ان تمام حروف کا جو زبان ادا کرتی ہے, اور ان تمام جملوں اور الفاظ کا جو ہم اپنے قلم سے لکھتے ہیں. 2 سطریں چھوڑ کے پھر کہتے ہیں کہ جس حالت میں کئی لاکھ پیشن گوئی روز روشن کی طرح ہو چکے, کئی لاکھ پیشن گوئی, کون سی مستقبل کی خبریں ہیں جو کئی لاکھ پر مشتمل ہیں؟ 2 لاکھ آدمی ہیں, ان کے صحابی ہیں, لاکھوں ان کی پیشن گوئی ہیں, اور حد ہو گئی. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ 40 پہ فرمایا تھا کہ صدہا نشان, پھر 41 پر پہنچے, لکھتے رہے ہوں گے نا, تو اسی گھنٹے میں یہ بھی لکھ دیا یا پھر کچھ وقفہ ہو گیا, جو بھی اللہ جانتا ہے بہتر. 40 پہ وہ پتا چلا کہ سینکڑوں کے حساب سے معجزات تھے, 41 پہ پہنچے تو انہوں نے فرما دیا کہ دیکھو میرے لیے لاکھوں پیشن گوئیاں میں نے کی ہیں. اور پھر جب 43 پہ پہنچے تو کہتے ہیں اپنے متعلق کہ جس شخص کے ہاتھ سے اب تک 10 لاکھ سے زیادہ نشان ظاہر ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں. یہ کچھ خدا کا خوف چاہیے, 10 لاکھ معجزات 1908 تک ہندوستان میں اگر ظاہر ہوتے اور لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تو لوگ اتنے احمق ہو گئے تھے کہ ایک آنکھوں دیکھی چیز کو جھٹلا دیتے. یہ 10 لاکھ آپ چھوڑ دیجئے, اگر یہ بات صحیح ہے نا, تو 1,000 پیشن گوئیاں کوئی لکھ دیجئے, 10 لاکھ جو نشانات ظاہر ہوئے ہیں آپ ان کی سوانح لکھیے, ان پر ایک مضمون لکھیے. یہ تمام قادیانی بچے جو حق کی تلاش میں ہیں وہ بھی, اور جو نہیں ہیں ان کو بھی. میری درخواست ہے بیٹے, آپ صرف ایک چیز اس پہ ڈاکٹریٹ کر لیجئے, کچھ کر لیجئے ہمارے لیے. اگر آپ ظاہر ہے سمجھتے ہوں گے کہ ہم گمراہ ہیں, ختم نبوت کا عقیدہ ہمارا غلط ہے, بلے یعوذ باللہ ہم مسلمان نہیں ہیں, میں فرد واحد آپ کی نظر میں مسلمان نہیں ہوں, مجھے مہربانی کر کے آپ 1,000 معجزات اپنے حضرت کے لکھ دیجئے کہ یہ معجزات ہیں, حضرت نے 10 لاکھ لکھا ہے, اور میں آپ کو 1,000 کی 100 کی فہرست بھیج رہا ہوں. چھوڑو یار 1,000 کو, 100 کی فہرست بھیج رہا ہوں. اور اگر یہ نہیں ہے, اور یقیناً ایسے نہیں ہے, تو آپ سوچئے ہم لوگ جو مسلمان الحمدللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کامل یقین رکھنے والے اور اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے بال برابر انحراف کرنے والے نہیں ہیں, ہم ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں کہ اے رب ہمارا وہی عقیدہ ہے جو تیرا ہے, تو نے کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, ہم بھی یہی کہتے ہیں. اللہ آپ نے فرمایا قل ہو اللہ احد, اللہ ایک ہے, ہم کہتے ہیں اللہ آپ ایک ہی ہیں. جو آپ نے بات کہہ دی ہم کہتے ہیں اللہ سب سچ ہے، جو آپ نے فرمایا سب سچ ہے، تو اس سے بلند و بالا ہے کہ ہم جیسے گناہگار تیری تصدیق کریں، تو اس سے بھی کہیں کہیں وراء الورا، ثم وراء الورا، سمنانی اور سے مجدد رحمہ اللہ اسی زبان میں بات کرتے تھے. اب سوچیں، اب ہمیں لکھ بھیجیں، آپ کی نظر میں ہم گمراہ ہیں تو ہمیں دعوت دے دیں نا ہدایت کی. ہم آپ سے اور باتیں تو بعد میں، سر دست بس صرف یہی کہتے ہیں کہ آپ اس روحانی خزائن میں تذکرت الشہادتین، تذکرت الشہادتین اسی کا حوالہ ہم نے دیا نا، تذکرت الشہادتین میں یہ ساری عبارتیں. آپ خود سوچو بچوں، خود غور کرو اور اللہ سے بھی مانگو اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس راہ پر رکھے، استقامت نصیب فرمائے جس کا منتہا اللہ کی ذات اور جنت المأوی.